गुजरे ये जिंदगी तेरी रिजा वे, गुजरे ये जिंदगी तेरी रिजा वे, या रब हम सीख जाए आदाबे जिंदगी, या रब हम सीख जाए आदाबे जिंदगी।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں اور بڑی بہاریں ہیں امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا اور انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے نرم، شہد سے بھی میٹھا ہے۔ ذرا امیجینیشن کریں آپ کہ وہ پھل جو ہے سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے نرم اور شہد سے میٹھا ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ لا یاکل منها الا من اکثر من الصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زندگی کے یہ لمحات جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، زندگی کے ان لمحات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا ذکر کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی مبارک سنتوں کو اپناتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزاریے، انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے قبر اور حشر میں بھی خیر عطا فرمائے گا۔ حضور پر سلام بھیجنا یہ اپنی زبان میں بھی ہو سکتا ہے، عربی میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ کیا ہی بزرگوں نے بھی خوبصورت جو ہے وہ سلام کے اشعار جو ہے وہ لکھے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت صوفی جمیل الرحمن رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں، آپ کیا خوبصورت بات جو ہے وہ لکھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں سلام، سبحان اللہ۔ اردو زبان میں عرض کرتے ہیں، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی، زینت عرش معلی، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری پریشانیاں دور فرمائے اور ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، آمین آمین۔ بجاہ طٰہٰ و یٰسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آداب زندگی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، قبلہ جانشین امیر اہل سنت صاحب زادہ اتار الحاج عبید رضا مدنی دامت بارہ القدسیہ کا یہ پروگرام ہے اور کوشچنز آنسرز کا سلسلہ رہے گا، سوال و جواب کا سلسلہ بھی رہے گا، اور ہم انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنانا چاہیں گے. ایک بات جو یوں سمجھ لیجئے کہ معاشرے میں بسنے والے ہر ہی فرد کو تقریباً درپیش ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیے کہ زندگی میں جس طرح جی رہے ہیں، چل رہے ہیں، سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، تو یوں ہمیں ضرورت پیش آتی ہے، ہم کسی سے کوئی بات کہتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پرابلم ہوتی ہے تو بات کرتے ہیں، کسی سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو بھی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو بات مان لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بات نہیں مانتے، کچھ بات مانتے ہیں، کچھ بات نہیں مانتے. کچھ لوگوں کو اس بات کا شکوہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری کوئی بات جو ہے وہ مانتا نہیں ہے. جیسے جو ہے وہ گھر کے اندر رہ رہے ہیں تو میاں بیوی ہیں آپس میں، تو شوہر کہہ رہا ہے بیوی بات نہیں سنتی، بیوی کہتی ہے شوہر بات نہیں مانتا، ان کو تو اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، کہتے رہے کوئی فائدہ ہی نہیں کہنے کا. یوں ہی بعض اوقات جو ہے وہ باپ بیٹا بھی آپس میں اس طرح بات کرتے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. باپ کہتا ہے میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں بیٹا بات نہیں مانتا، بیٹا بعض اوقات کہتا ہے میں والد صاحب سے بات کرتا ہوں میری بات نہیں مانتے. یوں یہ شکایت ایک دوسرے سے ہمیں معاشرے میں رہتی ہے اپنی زندگی کے ان لمحات کے دوران. تو پہلا سوال جو میں صاحبزادہ میری سنت سے کروں گا وہ اسی تعلق سے ہے کہ حضور یہ بتائیں کہ یہ جو ایک شکوہ ہے یا ایک بات ہے کہ لوگ ہماری بات سنتے نہیں ہیں، ہماری بات مانتے نہیں ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم کسی کو کوئی بات بولیں اور سامنے والا وہ بات مان بھی لے.
یعنی آپ کا یہ سوال کہ ہم کسی سے بات کہیں تو سامنے والا ہماری بات
مان لے، ایسا طریقہ بتا دیں، وظیفہ بتا دیں، جو چاہیں بتا دیں.
اب دیکھیں اس میں جو ہے وہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، جن کی دکانیں ہیں، تو میرے خیال سے یہ چیز ان سے لینی چاہیے کہ وہ کس طرح گاہک کو جو اپنا مال بیچتے ہیں. اب وہ دیکھیں کہ 100 روپے کا مال ہو، 10 روپے کا ہو، یا 1 روپے کا ہو، یا 1000 روپے کا ہو، یا 1,00,000 کا ہو، ان کی ڈیلنگ دیکھ لو، ان کا انداز دیکھ لو، کس طرح نرمی سے کہتے ہیں، کس طرح وہ بات کرتے ہیں. یعنی مختصر یہ کہ سامنے والے کو جو نا بات اس طرح کی جائے کہ اس سے جو نا کوئی اچھمبا نہ لگے، اس کے لیے کوئی آزمائش نہ ہو قبول کرنے میں، اور مان لیں آرام سے نرمی سے. جس طرح ایک شخص ہے وہ اپنا سودا بیچتا ہے، اس کو دیکھ لینا چاہیے کیسے وہ بیچتا ہے. دیکھیں میں یہاں وہ نہیں کہوں جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں یا مبالغہ کرتے ہیں اپنے مال میں، وہ چیزیں ایک الگ ہے، ان کی میں حمایت نہیں کر رہا، میں ایک نارملی بات کروں کہ کس طرح وہ گاہک سے ڈیلنگ کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر کسی سے کوئی کام ہے، اب یہ بھی دیکھا جائے کہ جب بھی ہم بات کریں گے سامنے والے سے تو یہ دیکھا جائے گا کہ سامنے والا آیا کس کا متحمل ہو سکتا ہے نہیں، یعنی سامنے والے اس بات کو، اس کام کو کر سکتا ہے یا نہیں، اسے اختیار ہے یا نہیں، اس کی طاقت ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. پتا چلا آپ نے بات ہی ایسی کر دی، آپ نے مطالبہ ہی ایسا رکھ دیا، آپ نے کوئی چیز ایسی طلب کر لی کہ جو اس بیچارے کے اختیار ہی میں نہیں ہے، تو بیچارہ آزمائش میں آ جائے گا.
چاہے
بعض اوقات جو وہ بندے کو ضرورت پڑتی ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ ایک زندگی ہے، ایک رہن سہن ہے، ایک دنیاوی معاملات ہوتے ہیں جس میں جو نا وہ قرض وغیرہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، بعض اوقات کسی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، تو سامنے والے سے جو بھی مطالبہ کیا جائے یا جو بھی کہا جائے وہ ایک جو ہے وہ اس کی صلاحیت دیکھ کر، اس کی کنڈیشن دیکھ کر کرنا چاہیے.
جی ٹھیک ہے. آپ بیوی کو بھی یہ شکایت رہتی ہے کہ میرا ہسبینڈ جو ہے، میرا شوہر جو ہے، بچوں کا ابو جو ہے، وہ بات سنتا مانتا نہیں ہے.
اب دیکھیں کہ بیوی جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اپنے شوہر کے مال کی محافظ ہونی چاہیے، اس کے گھر کی محافظ ہونی چاہیے، یعنی اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی ہونی چاہیے اور کم خرچ پر گزارا کرنے والی ہونی چاہیے. اب بعض ہوا جو وہ عورتوں کے مطالبات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جو شوہر کے اختیار میں نہیں ہوتے، اس کے اختیار سے باہر ہوتا ہے، اسی رینج سے باہر ہوتا ہے، اور وہ کیا کرے؟ تو یہاں ظاہر ہے کہ وہ عورت کی تو ویسے فطرت ہے، 100 کام کہے گی شوہر کو، شوہر نے 99 کام کر دیے، 1 کام نہیں کیا، تو سننے کو یہی ملے گا یہ بھی کام نہیں کیا، یا میری سنت 12 مدنی مذاکروں میں فرما چکے ہیں، تو ہے اس کا، تو ظاہر ہے کہ اس بندے کے، اس بےچارے کے اختیار میں نہیں ہے تو وہ کیا کرے.
ٹھیک.
تو بیوی نے یہی کہنا ہے کہ میری کوئی بات نہیں مانتا، ورنہ سنے یہاں سے نکال دے، کیا کر سکتے ہیں، صبر کرے.
اور جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ کم از کم اگر کوئی مطالبہ کر رہا ہے, جیسے کپڑوں کا مطالبہ ہے یا برتنوں کا مطالبہ ہے یا پردوں کا مطالبہ ہے, اسلام ہے نا, گھر کو اپنے حساب سے دیکھ رہی ہوتی ہیں, کچن کی کچھ چیزوں کا جو ہے وہ مطالبہ ہے کہ اس کو کچن کو یوں بنا لیا جائے, اس میں یہ لگا لیا جائے, یہ برتن جو ہے وہ ایڈ ہو جائیں, اس طرح کے پردے لگ جائیں, یہ کھڑکیاں جو ہیں یہ الومینیم کی پرانا انداز ہو گیا ہے, نئے انداز کی جو ہے وہ لگوائی جائیں, اس طرح کی یعنی یہ ہوتی رہتی ہیں باتیں. تو اس طرح کے مطالبات کرنے کے لیے اگر فائنینشیل پوزیشن دیکھ لی جائے میرا خیال ہے کافی بہتری ہو جائے گی اور آپس میں کلیش بھی نہیں بنے گا, بدمزگی بھی پیدا نہیں ہوگی.
بالکل ظاہر ہے, یہ یہاں معاملہ دیں گے زینت کے, گھر کی زینت, گھروں کی زینت, کچن کی زینت یا جو بھی پردے وغیرہ زینت ہی مہنگے ہیں. تو اب یہاں دیکھ لے کے آیا کہ شوہر
جی
کی کنڈیشن کیا ہے مالی طور پہ. اب یہ ہے کہ اب پردہ لگانا ہے, اب اگر پردہ نہیں لگتا, اب اسی سمجھے پردہ فرض ہے, زینت نہیں فرض ہے, کہ بالکل پردہ نہیں ہے اور اب عورت کی بے پردگی ہو رہی ہے گیلری وغیرہ یا بالکنی وغیرہ ہے, اب یہاں تو ذرا شوہر سے یہ کہہ سکتے بلکہ تو شوہر پہ لازم ہے اس کا مطالبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں اس بات کا. اپنے نان نفقے کے حوالے سے کوئی مطالبہ ہو تو بالکل کر سکتی ہے, وہ تو شوہر پہ ویسے ہی واجب ہے.
شوہر کو بھی چاہیے خیال
رکھے, چاہیے خیال رکھے.
مرحبا, چلیں یہ بات بھی ہوگی. سوال ایک یہ حضور کے جب انسان پر اس کا آخری وقت آتا ہے, یعنی بالکل دنیا سے جانے کا جب وقت جو ہے وہ آتا ہے, تو کیا اسے کچھ فرشتے یا کوئی اس طرح کی کوئی مخلوق اسے کچھ کہتی؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آدمی پر نزع کا عالم ہوتا ہے, جب نزع کا وقت آتا ہے
جی,
تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ پانچ فرشتے آتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ اس کی طرف پانچ فرشتے بھیجتے ہیں. ایک فرشتہ جو ہے وہ اس وقت کے جب اس کی روح جو ہے وہ حلقم تک پہنچے, یعنی حلق کا جب پہنچتی ہے
جی,
تو اس وقت ایک فرشتہ آتا ہے اس کے پاس اور اس سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ اے ابن آدم تیرا طاقتور بدن کہاں گیا
جی,
اے ابن آدم آج یہ کتنا کمزور ہے, تیری فصیح زبان کہاں گئی, آج تیری زبان کتنی خاموش ہے, تیرے گھر والے اور تیرے عزیز و اقربا یہ کہاں گئے, تجھے کس نے تنہا کر دیا. یہ جب نزع کا عالم تاری تو اس وقت یہ فرشتہ, یعنی جب روح یہاں ہوتی ہے حلقوں حلق تک, اس وقت یہ فرشتہ اسے پکار کر کے تھے. پھر جب اس کی روح ابن آدم کی روح جب قبض کر لی جاتی ہے اور جب اسے کفن پہنا دیا جاتا ہے, تو اب جو ہے وہ دوسرا فرشتہ آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال جمع کیا تھا آج وہ کہاں گیا, تو نے تباہی سے بچنے کے جو گھر بسائے تھے آج وہ مکان کہاں گیا, آج وہ گھر کہاں گئے, اور تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انسیت کے اسباب کیے تھے آج وہ کہاں گئے. پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے کہ جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا, آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا, آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا, اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیرے لیے خوش بختی ہے, اور اگر اللہ تبارک و تعالی تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے. پھر جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے اے ابن آدم کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے, کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے, کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم و شرمسار ہے. پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و یال دوست احباب سب جب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو اب پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تب بھی تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے
اللہ
تو نے جو مال جمع کیا اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا آج یا تو تجھے جنت کے عالی باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکنے والی آگ کی طرف پھیرا جائے گا یہ پانچواں فرشتہ اسے یہ کہتا ہے واقعی کہ ان پہ غور کیا جائے خالی بندہ ان چیز کو دیکھتا رہے نا اس حدیث پاک کو غور کرتا رہے تو یہ واقعی اپنی زندگی جو نا وہ اچھے طریقے سے گزارے اچھے طریقے سے مراد ہے کہ اللہ و رسول کی اطاعت میں گزارے یعنی اس دنیا میں رہ کر اترانا تکبر کرنا غرور کرنا ظلم کرنا لوگوں کو بلا وجہ شرعی تنگ کرنا لوگوں کے مال دبا لینا لوگوں کو حقوق تلف کرنا ان سب چیزوں سے یہ باز آ جائے اگر اپنی آواز پہ اترا رہا ہے نزا کے وقت آواز تو اگر یہ اپنی طاقت پر اترا رہا ہے تو نزا کے وقت طاقت کہاں جاتی ہے بڑے بڑے پہلوان دیکھے آج اپنے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں
حضرت یہ آپ جو بات فرما رہے ہیں بالکل ایسی ہی میں نے آنکھوں دیکھا ایک مشاہدہ کیا کہ ایک شخص تھا اس کی آواز بھی بڑی تیز تھی اور وہ بڑا ایک ظالم سا آدمی تھا وہ کوئی مطلب جس سے کلیش ہوتا تھا تو کیا کرتا تھا وہ جوتے سے مارتا تھا نہیں پٹائی کرتا تھا سامنے والے کو تو ظلم کرتا تھا ذلیل جوتے سے اپنے سے مار رہا اور ذلیل کرتا تھا اس کا حضور آخری جب وقت آیا نا جی تو اس کی زبان بند ہو گئی یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب وہ گرفت میں آیا یا جو بھی کہہ لیں اپنے اعمال کی شامت اعمال مسلمانوں پر غریبوں مسکینوں پر جو ظلم بندہ اگر کر رہا ہے نا حق طریقے سے پھر اس کا پھر انجام برا ہی ہے زبان حضور اس کی بند ہو گئی اور ایک پھر وقت کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ چلنا پھرنا بھی اس کا کیا ہو گیا بند ہو گیا وہ بالکل چار پائی کے اوپر آ گیا اور یوں بس پھر اسی حالت میں جو ہے اس کا انتقال ہو گیا حضور جب بندہ یہ اس طرح کے جو ہے وہ نقش قدم پر چل رہا ہے اس طرح رستے پر چل رہا ہوتا ہے کہ جس میں سامنے والے کو ذلیل کر رہا ہے ڈی گریڈ کر رہا ہے بعض صورتوں میں ظلم کر رہا ہے بعض صورتوں میں مار کٹائی کر رہا ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ بندہ اپنے انجام سے شاید بے خبر ہو جاتا ہے کہ میرا انجام آگے چل کے کیا ہوگا صرف یہ جو طاقت ہوتی ہے یا جو ایک اتھارٹی ہوتی ہے وہ اس کو بدمس کر دیتی ہے کیا کہیں گے اس پر آپ
اصل اس میں یہی ہے نا کہ جب بندے کے پاس مال آ جاتا ہے یا بندے کے پاس طاقت آ جاتی ہے یا بندے کے پاس ہتھیار آ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہوں بس بس اب تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا
صحیح
اس بندے کو چاہیے کہ بادشاہوں کو یاد کر لے کہ جو آج قبروں میں پڑے ہوئے ایسے بادشاہوں کو جو کیسے ظلم کرتے تھے ایسے سے بڑے بڑے فن خان کو یاد کر لے کہ آج وہ کہاں ہے مجھے اس پر جو نا وہ زبان بند ہو گئی اس پہ تھوڑا سا ابو جہل کا واقعہ یاد آ گیا
جی
کہ اس بدبخت نے جو ظلم کیے ظاہر ہے کہ جس نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی سب سے بڑا ظالم ہے وہ
جی
دنیا کا سب سے بڑا فرعون ہے نا اس امت کا ظاہر ہے کہ یہ اس فرعون سے بڑا ہے جو امت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو تھا جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو فرعون تھا اس سے بڑا فرعون ہے یہ تو یعنی یہ دیکھیں کہ بعض لوگ جو نا اس سے لوگ ذلیل ہو کر مرتے ہیں
ہائے ہائے
ایک طرح کی اذیت کے ساتھ مرنا بعض لوگ جو نا وہ مار کی اذیت کم ہوتی ہے
ایسی
اذیت زیادہ ہوتی ہے ذلت والی اذیت نا جوتوں سے مارتا تھا ایک طرح کے بندہ ڈنڈے سے مارے کہ جوتے سے مارے تو دونوں میں فرق ہے تکلیف دونوں میں ہونی ہے جوتے میں جو نا وہ تکلیف بھی اور ذلت بھی ہے یعنی دل کو بھی تکلیف ہے بدن کو بھی تکلیف ہے جبکہ ڈنڈے والی مار میں دل کو تکلیف کم ہوتی ہے بدن کو زیادہ ہوتی ہے یا بدن کو برابر دونوں میں اب دیکھو ابو جہل یہ خبیث کیسا مارا گیا مگر اس خبیث کا تکبر اس لوگ ختم نہیں ہوا کہ ظاہر کہ اس سے دو دو
بچوں نے معوض اور معاذ
رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے اس کو قتل کیا اور کیسا اس کو قتل کیا کہ نہیں کہتا نا کہ اتنا بڑا فن خان اور یہ یوں یوں اور یوں کر کے تو بچوں سے مار کھا گیا बड़े तो दूर की बात है, तो बच्चों से उसने मार खा ली, ये उसके लिए बहुत बड़ी जिल्लत है। ये इसके लिए भी जिल्लत है और जो इसकी जमात वाले थे, जो इसके थे रोफका, उनके लिए भी जिल्लत है कि तुम्हारा सरदार देखो किस तरह मारा गया।
है है।
तो अल्लाह तबारक व तआला का इंतकाम, अल्लाह हमारे ईमान सलामत रखे, खात्मा बिल खैर फरमाए।
ये घरों में जिनका मिजाज इस तरह का है, मार कुटाई का मिजाज है, या डिग्रेड करने का मिजाज है, या जलील करने का मिजाज है, बाज लोगों की आदत ये देखने में आई है, बिलखसूस घर के अंदर ये ज्यादा प्रॉब्लम लेकर आती है, कि कुछ लोगों का तरीका ये होता है कि वो एक बात को पीसते रहेंगे, यानी वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि लस्सी और लड़ाई का क्या है, जितनी मर्जी बढ़ा लो, लस्सी में पानी डालते जाएंगे तो वो भी बढ़ती जाएगी, लड़ाई में आप चलते जाएंगे तो वो भी बढ़ती जाएगी। तो बाज लोगों की आदत ये होती है कि एक बात को वो घसीटते रहते हैं, यानी प्रॉब्लम को रिड्यूस करके, उसको रिजोल्व करके, उसको हल करके खत्म करने की बजाय क्या करेंगे, एक बात बस चलाते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, यानी जब तक सामने वाले को बेजार नहीं कर देना ना, और यूं इतना उसको बरंगेखता नहीं कर देना, रिटेलिएट करे, तब तक इनको भी सुकून नहीं आता। तो इस मिजाज को भी बदलने की हाजत है,
बिल्कुल इसकी हाजत है ना। बाजों की तबीयत होती है ना, जब तक सामने वाले को जो है ना वो जलील खार ना करे ना, वो भले लाख बार तौबा करे, तो बाजों की तबीयत होती है। देखे ना कि अल्लाह के कुफर की तौबा कबूल है, काफिर अगर तौबा कर ले तो वो मकबूल है। और बाज लोग ऐसे जहन के होते हैं कि जिनके नजदीक, जिनके सामने अगर कोई हरकत हो जाए तो उसकी तौबा कबूल नहीं है,
तौबा।
अब वो जिंदगी भर बोल रहे हैं, या बाज की होती है कि अरसे तक उसको चलाते रहे, नहीं इसने यूं कह दिया, नहीं इसने यूं कह दिया, नहीं इसने यूं कह दिया, भाई
बस
कुफर की तौबा मकबूल है, ये क्या है, तुम अपना देखो ना, तुम्हारा अंजाम क्या है, ये तो देखो, तो मैंने गुनाह की बात की, तो जहर के सुना इसको अब हर हरकत पे ले। बाजू किसी तबीयत होती है कि अगर सामने वाले से कोई ऐसी हरकत हो जाए तो उसे ये लेके बैठ जाते हैं, तो ऐसो को अल्लाह ताला की पकड़ से डरना चाहिए।
अल्लाह 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 हमारे हाल पे रहमत फरमाए, फजल फरमाए, करम फरमाए, और हमें अच्छी अखलाकियात को जो है वो अपनाने की तौफीक अता फरमाए। सवाल मैसेजेस के जरिए भी आ रहे हैं, इनको भी लेंगे, फिर कॉल्स भी हैं, इनकी तरफ भी आना है। सवाल है कि औरतों के कफन के हवाले से कुछ फरमाए, के बाज इलाकों में औरतों को कफन में सिली हुई जो है ना वो शलवार या पजामा वगैरह जाइए दिया जाता है, तो इस पर क्या रहनुमाई?
देखिए इसमें ये है कि औरतों को जहर के वो सिलेवा पजामा तो नहीं पहना जाएगा, चूंकि जो सिलावा कपड़ा होता है इसलिए होता है कि बंदा चले तो सित्र जो है ना वो जाहिर ना हो, यानी जो सित्र वही के यानी जिन आजा को छुपाना है वो कोई देखे नहीं,
ठीक।
अब जहर जो मुर्दा है जिसका इंतकाल हो गया, अब तो जहर उसकी हाजत नहीं है,
सही,
ये कि वो बगैर सिले जनों से पहनाया जाएगा,
ठीक है। सिला हुआ कपड़ा कफन में
नहीं होगा,
नहीं दे सकते, ठीक है, ये भी एक बात क्लियर हुई। कॉल शामिल करते हैं, आगे चलते हैं।
मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग हर बात में मनफी पहलू सामने रखते हैं, या उनके जहन में मनफी ही बात आती है, तो ऐसी सूरत हाल में हमें क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए, ऐसे लोगों से रब्ता ना रखा जाए, या क्या तरकीब की जाए? बरए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमा।
ये भी प्रॉब्लम तो है।
अब यह है कि बाज लोगों की सोच मनफी होती है, बाज लोग बाय डिफॉल्ट मनफी होती है, बाज लोगों की जो है ना वो किसी हरकत की वजह से या किसी सामने वाले की किसी गलती की वजह से जो है ना वो मनफी हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए,
सही,
यही कर सकते हैं,
ठीक है। और कोई दुआ के अलावा कोई हल नहीं इनका?
बस अर तो कोई नहीं।
अल्लाह अकबर, अल्लाह रहमत की नजर फरमाए,
आमीन।
वैसे ऐसा अपनी मनफी सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए, यानी हम जो नेगेटिव सोच रहे हैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, हुस्ने जन के हवाले से किताबों के अंदर पढ़ना, और
प्यारा था
जी,
इसके लिए जो ना बदगुमानी जो किताब है ना,
हाँ जी,
वो पढ़नी चाहिए, वो चाहिए कि उसको घोल के पी ले,
सही,
बार बार पढ़ता रहे, बार बार पढ़ता रहे, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मनफी सोच वाले की सोच मुस्बत हो, मगर मनफी सोच वाले को पहले पता भी तो चले ना कि मेरी सोच मनफी है,
सही,
ये भी तो मसला है ना। वैसे अंदाजा हो जाता है कि जो मनफी सोच होती है ना, तो उसको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जैसे जहर के वो उसको जहर के वो सामने वाले की खुशबू भी लगाएगा तब भी उसको बदबू ही महसूस होगी,
ठीक है। अल्लाह रहमत फरमाए जी। कॉल,
बदगुमानी की तारीफ बता दीजिए।
बदगुमानी की तारीफ
जी,
गुमान किसे कहते हैं? ہر وہ خیال جو کسی ظاہری نشانی سے حاصل ہوتا ہے گمان کہلاتا ہے، اور اس کو ظن بھی کہتے ہیں۔ مثلا دور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر آگ کی موجودگی کا خیال آنا۔ اب دیکھیں یہ جو دھواں نظر آیا نا، تو اب جو ہے وہ یہاں یہ دیکھ لیں کہ مثبت اور منفی سوچ، اس کا اندازہ جو ہے یہاں بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ اب اگر دور سے دھواں دیکھا تو جس کی سوچ نا منفی ہے نا، اس نے یہی کہنا کہ آگ لگ گئی ہے، اور جس کی سوچ کچھ اچھی ہوگی نا کہ باربیکیو ہو رہے ہیں وہاں، ہے دھواں، باربیکیو میں دھواں ہوتا ہے نا، ہوتا ہے نا شو،
لیکن دھوئیں کی نوعیت بھی دیکھنی پڑے گی نا، ایسا دھواں کس نوعیت کا ہے؟
تو بھائی تھوڑا
دھواں ایک تو ہے نا جی، جیسے بادل کے بادل دھوئیں کے اٹھ رہے ہیں ادھر، تو پھر یہ
ادھر آگ کا تو نہیں کہتے، ہو سکتا ہے کوئی چمنی لگی ہوئی ہو، وہ بھٹا لگا ہو، جو اینٹیں نہیں بنتی وہ تو اینٹیں بن رہی ہو،
اللہ اکبر،
ٹھیک ہے، ہر جگہ آپ نے آگ ہی لگا نہیں ہے کیا؟ ہاں اب یہ کہ اس نیت سے کہنا کہ وہاں آگ لگ گئی، چلو میں جو نا وہ فوری سی تفتیش کروں گا کہیں آگ تو نہیں لگ گئی، تاکہ پھر آگ بجھانے کا انتظام ہو جائے، وہ ایک الگ چیز ہے۔
ویسے سب عمومی طور پر آگ والا دھواں جو ہوتا ہے نا جی، اس سے اندازہ ہو ہی رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس کے آگ کے لگا ہوا جی،
ضروری نہیں ہے۔
اچھا
جو چمنی ہوتی ہے نا، جو
چمنی کا دھواں وہ ایک خاص سٹائل میں، ایک خاص وے میں جا رہا ہے نا جی، اور ایک بادل کے بادل دھوئیں کے اٹھتے ہیں
وہ ایک الگ چیز ہے۔
آپ بالکل دیکھ کے اندازہ
دیکھیے، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ اتنی بڑی آگ لگے، اب تو ظاہر ہے کہ گمان کی حاجت تین آ رہی نا، تو یقین ہو گیا کہ اتنی بڑے اتنا بڑا دھواں ہے،
ٹھیک ہے،
دھوئیں کی کنڈیشن نہیں
دیکھنے کا تو نہیں ہو سکتا کم از کم، ٹھیک ہے جی، آپ وہ گمان کا بتا رہے تھے۔
ہاں تو یہی کہ نارمل جو دھواں ہوتا ہے، جو تھوڑا سا دھواں ہوتا ہے، چونکہ آگ چھوٹی بھی ہوتی ہے بڑی بھی ہوتی ہے،
درست فرمایا،
تو اگر ایسا ذہن ہوگا تو وہ بولے گا آگ لگ گئی ہے، دو سو دن ہو تو بولے گا نہیں ہو سکتا باربیکیو، جو ہو سکتا ہے کہ کوئی چمنی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ جو وہ ہمارے یہاں تو ظاہر ہے کہ وہ یہ بھی ہے نا کہ فصلیں جلائی بھی جاتی ہیں، وہ جب پورا ہو جائے کیا وہ گھاس وغیرہ جلا دے، کیا ہے وہ
جی وہ ڈنڈل وغیرہ جو ہوتے ہیں نیچے، ہاں اس کو آگ لگائی جاتی ہے،
آگ لگائی جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ ہو، نہیں اس کا بھی بہت دھواں زیادہ ہوتا ہے
جی،
سفر کے دوران سے تجربہ ہوتا ہے، بعض ہوتا ہے دھواں شدید
بھی ہوتا ہے سب، اور یہ بڑے ایریے پر یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے بہت بڑے ایریے پر
بالکل
آگ لگی ہے، لیکن دیہات میں رہنے والوں کو تقریباً اندازہ
جی
ہوتا ہی ہے کہ یہ انہوں نے جو ڈنڈل ہیں ان کو آگ لگائی،
مگر جو پنڈ سے آئے گا یعنی شہر سے آئے گا، اس کے لیے وہ تو پنڈ سے ہے نا، ان کے لیے تو
صحیح فرما رہے
پتا ہی نہیں ہے نا اس کو کیا ہے
جی۔
تو خیر ہمیں جو ہے نا وہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، یعنی یہ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کی بات میں دو پہلو نکلتے ہیں، یعنی دو خیال آتے ہیں، تو اب جو ہے وہ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے کسی سے کہا کہ یار پانی پی لیجئے، اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ نہیں پینا یا پیاس نہیں ہے، اور کچھ دیر کے بعد اس نے جو نا پانی پی لیا، یعنی آپ کا دیا ہوا پانی اس نے نہیں پیا، اور کچھ دیر کے بعد اس نے جو نا پانی پی لیا، تو اب یہاں شیطان جو نا فوری یہ بدگمانی ڈالے گا کہ دیکھا اصل میں جو نا وہ تمہارے سے نا اس کو دشمنی ہے، تمہاری کوئی بات اس کو منظور ہی نہیں ہے، تو تمہارا ہاتھ کا پانی بھی نہیں پینا، تو یہاں بندے کو چاہیے کہ یہ گمان رکھ لے کہ ہو سکتا ہے اگلے کو اس کو پیاس نہ لگی ہو، اگلے کو اس کو ضرورت نہ ہو، اور اب کچھ دیر کے بعد ظاہر سے ضرورت پڑ گئی، اس نے پانی پی لیا، آپ کے پاس تو کوئی پروف نہیں ہے نا کہ اس کو آپ کے ہاتھ سے پانی نہیں پینا، تو ابھی یہی میرے اس میں سال آئی میرے ذہن میں، تو جہاں بھی دو پہلو ہو نا، تو اچھا اب یہ کہ جہاں دو پہلو ہو تو وہاں سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو اچھا پہلو ہو تو اچھے پہلو پر جو نا مسلمان کے لیے جو نا اچھا پہلو رکھنا واجب ہے، اگر نہیں رکھتا تو گناہگار ہوگا، ہاں اگر کوئی بھی پہلو نہیں نکلتا تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ سیدھا اب جیسے اب ایسے بھی چیزیں کہ جیسے کہ تہمت کی جگہوں سے بچو، اب اگر کوئی شراب خانے کے باہر کھڑے اور کہے کہ میرے بارے میں اب لوگ بدگمانی مت کرو، یہ تو ظاہر ہے کہ اب غلطی اس کی جو شراب خانے کے باہر کھڑا ہے،
شراب گھر سے نکل رہا ہے یوں
نکل رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ حدیث ہے نا کہ تہمت کی جگہوں سے بچو،
ٹھیک
ہے، ایسی جگہوں سے بچنے کا تو ہمیں حکم ہے، اب اگر وہاں سے کوئی نکلے گا اور اس کے بارے میں کسی نے کوئی گمان کیا تو یہ تو ظاہر ہے کہ نکل ہی وہیں سے رہے، اب یہ بدگمانی نہ رہی۔
کال ایک اور شامل کرتے ہیں آپ کی، جی
پیارے جانشین اختار، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے، اور اس بارے میں بھی ارشاد فرما دیجئے کہ کیا ہم نعمتوں کا شکر نہ کریں تو نعمت ہم سے چھن جاتی ہے؟
جی ہاں، بعض ایسے اقوال ہیں کہ اگر نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو وہ نعمت چھن سکتی ہے، اور یہ بھی اقوال ہیں کہ اگر نعمت کا شکر ادا کیا جائے تو اس نعمت میں بڑھوتی ہوتی ہے، اس نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، یا یہ کہ وہ نعمت اس کے پاس رہتی ہے، جاتی نہیں ہے۔ تو نعمت کو جو ہے وہ سنبھال کر رکھنے کا بہترین ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی ہے، اور شکر کے مختلف انداز ہے۔ بندہ خالی یہ بھی کہہ لیں الحمدللہ، خالی اتنا بھی کہہ رہے اللہ تعالیٰ شکر ہے، تو یہ بھی شکر ادا ہے، یہ کہتا رہے۔
یہ بتائیں شیطان کو کسی بات پر افسوس ہوتا ہے؟
شیطان کو بالکل ہوتا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ جب 40 سال تک بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، تو جب 40 سال کا ہو جاتا ہے نا، تو شیطان جو بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کے دلوں مہر لگا دیتا ہے کہ چل اب تو جو نا بالکل جو ہے وہ اب میرا ساتھی ہے، کہ تو نے میرا بڑا دل خوش کیا، مہر اب جو ہے نا تو سدھر نہیں سکتا، یوں سمجھ لیجئے۔ اب یہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کی توفیق دے دی، اس کو موقع دیا، یہ شخص راہ راست پہ آ گیا اور اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، تو اب شیطان کو جو ہے اس پہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے اتنے عرصے تک اس نے مجھے خوش کیا، اب اینڈ پہ جا کے جو ہے اس نے مجھے بالکل جو نہیں ہوں تنہا چھوڑ دیا، تو یہ شیطان کو اس سے بڑا افسوس ہوتا ہے۔
ہمیں توبہ کی طرف رجوع آنا چاہیے، چاہے زندگی عمر 40 سے پہلے ہے یا بعد ہے،
ہاں ہمیں ہر وقت توبہ کرنی ہے، ہمیں گناہ سے بچنا لینا
رہنا ہے۔ مرحبا،
ضروری نہیں ہے کہ ہم 40 سال کی عمر کو پہنچے، ضروری نہیں ہے،
صحیح
کہ بعضوں کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ نانا دادا وہ زندہ ہوتے ہیں مگر پوتا نواسا چلے جاتا ہے، اور پڑ دادا پڑ نانا زندہ ہوتا ہے مگر پڑ پوتا پڑ نواسا دنیا سے چلے جاتے ہیں۔
اللہ خیر والا معاملہ۔ یہاں ایک بڑا انٹرسٹنگ سا سوال ہے، کشمیر سے مسعود بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا قربانی کے 3 دنوں میں کپڑے دھو سکتے ہیں یا نہیں دھو سکتے، اس پر جواب چاہیے۔
بالکل کپڑے دھونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے،
ٹھیک ہے جی، یہ اس کے پیچھے کچھ ہوگا حضور،
آئیے بالکل
سوال
علاقے میں یہ ہوگا ضرور
ہے، اب وہ یہ پوری بات لکھتے تو اور زیادہ ایک اچھا
پتا چل جاتا کہ چلے بھائی یہ بھی چل رہا ہے معاملہ۔
یہاں ایک اور سوال ہے حضور، ان کا نام نہیں ہے، مجھے رات میں نیند نہیں آ رہی، کوئی وظیفہ بتا دیں، اور میرا دل نہیں لگتا نماز میں، کیا کروں؟
اس میں یہ کہ رات میں اگر نیند نہ آتی ہو نا، تو وہ ہے نا کہ آیت درود و سلام، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ یہ تسلیمہ تک تو ظاہر ہے کہ آیت ہے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں، اور یہی درود شریف کے بعد دوبارہ یہ آیت پڑھے، تو اس طرح یہ کرتا رہے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔
مدینہ مدینہ، مرحبا۔
اور رہا نماز سے دل نہیں لگتا،
جی
تو یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے پہ غور کرے، روزی روٹی پہ غور کرے۔
کیا غور کرے جی؟
غور کرے کہ کہیں کوئی حرام کی آمیزش تو نہیں ہو رہی،
صحیح۔
اور دوسرا یہ کہ استغفار کی کثرت کرے، اور درشے بھی کثرت کے ساتھ پڑھے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب چاہے دل لگے یا نہ لگے، نماز پڑھتے رہیں، تاکہ جو ہے وہ چونکہ جو فرض ہے وہ تو ادا ہو، تو فرض ہے نا تو ہمیں ادا کرنا ہی ہر حالت میں۔ جیسے جو ہے وہ کہیں آگ لگی ہوئی، بندہ جو ہے نا وہ سو رہا ہے، اب آگ لگ گئی یہاں، اب دل تو چاہتا ہے کہ بندہ سوتا رہے، اب ذرا نکلنا تو ہے نا آگ سے کہ جل جانا ہے، تو خیر دل لگے نہ لگے نماز پڑھے اور دل لگانے کی کوشش کرے،
کرتا رہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک جواب ہو گیا۔ یہاں میں میسج کے ذریعے کافی سوال ہیں، اس کو بھی لیتے ہیں۔ بہرحال یہ بتائیں، فرشتوں کے نام پر نام رکھ سکتے ہیں؟
نہیں، فرشتوں کے نام پر نام نہیں رکھنا چاہیے، کس سے جو منع فرمایا گیا ہے،
جی،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سمو بی اسماء الانبیاء ولا تسمو بی اسماء الملائکہ، کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھو اور فرشتوں کے ناموں پر نام نہ رکھو،
ٹھیک ہے، صحیح۔ یہاں میں میسج بھی لوں گا لیکن پہلے کال پھر میسج انشاءاللہ. جی
جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے فکر مند رہنا یہ کیسا ہے؟ اور الحمدللہ کئی دنوں سے جانشین امیر اہل سنت خواب میں تشریف لا رہے ہیں, کل رات بھی تشریف لائے تھے, پھر کسی مبارک جگہ پر لے کے بھی جاتے ہیں.
واہ جی واہ. آپ ویسے یہ سب خواب میں کیسے چلے جاتے ہیں کسی کے خواب میں؟
مجھے کیا پتا,
میرے خواب میں بھی کبھی تشریف لائے
آپ کے ڈائریکٹ سامنے آ جاتا ہوں.
اللہ اکبر,
دور ہوں گے نا.
اللہ اکبر.
جس سے جس کو محبت ہوتی ذرا وہ خواب میں بھی وعد جاتا ہے.
کیا بات,
نہیں وہ دیکھ لینا اس کو خواب میں. بالکل, اپنے اولاد اپنی اولاد کی جو ہے نا وہ تربیت کی فکر ہونی چاہیے, یہ اچھی بات ہے.
صحیح,
صرف فکر نہیں تربیت کرنی بھی چاہیے. یہ فکر کر کے گزارا نہیں ہوگا, فقط فکر کرنے سے. یعنی مجھے جو ہے نا بہت بھوک لگی ہوئی, بھوک لگی ہوئی, بھوک لگی ہوئی ہے, تو خالی یہ بھوک بھوک کرنے سے وہ بھوک مٹ نہیں جائے گی, کہیں گے تو حل ہوگا, مسئلہ حل ہوگا.
ٹھیک ہے,
تو بالکل تربیت کرنی چاہیے.
کیسے تربیت کریں گے جی؟
تربیت اولاد ایک رسالہ ہے.
جی جی,
اس سے پڑھ لیجئے. ایسے جو وہ دعوت اسلامی اپنے جو مکتبۃ المدینہ سے حدیثا حاصل بھی کیا جا سکتا ہے, اور دوسرا یہ کہ اپنے جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net اس سے جو ہے وہ پی ڈی ایف میں بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. اور تیسرا ہے کہ اب تو الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ مدنی چینل فار کڈس
جی,
تو یہ ہے, تو یہ والے جو ہے نا وہ اس کے جو مدنی اس کے جو ہیں مدنی گلدستے یہ دکھائے جائیں بچوں کو, اور یہ جو مدنی چینل فار کڈس ہے وہ دکھایا جائے, کیونکہ اس میں بھی ماشاء اللہ جو ہے وہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے.
ماشاء اللہ,
کیونکہ اس میں جو بھی ایک اسٹوری ہوتی ہے, جو بھی کہانی ہوتی ہے, تو اس کے بعد سبق بھی ہوتا ہے.
ایسی بات,
تو یہ کہ خالی کہانی نہ دکھائے, سبق بھی انہیں سنائے.
صحیح,
اور بعض اوقات جو کہانی کے ذریعے سامنے والے کو سکھایا جاتا ہے, سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے.
صحیح, یہ ایک کوشچن ہے, بڑا گمبھیر سا کوشچن ہے. ان کا کہنا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک ایڈوکیٹ ہوں, اگر میرے پاس کوئی آدمی آتا ہے جس پر قتل کا کیس ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ میرا کیس لو اور میں نے یہ قتل نہیں کیا, جبکہ مجھے پتا نہیں ہے کہ اس نے قتل کیا ہے یا نہیں کیا, تو مجھے کیس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ یہ انہوں نے اس میں سوال میں لکھا ہے. جبکہ ہم نے جو سنا ہوا ہے وہ یہ بات ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, کہ جو شخص وکیل کے پاس جاتا ہے نا وہ وکیل کو سچ ہی بتاتا ہے. اگر تو وہ قاتل ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی میں نے قتل کیا ہوا ہے, اب تم نے مجھے اس سے کیا کرنا ہے, بچانا ہے. تو اب یوں ایک ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اور وکیل سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے. باقی جگہ جھوٹ بولتا رہے یا یہ بولتے رہے وہ الگ بات ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس جواب؟
اب ویسے آپ کے بات درست ہے, یعنی یہی سننے کو ملتا ہے کہ وکیل اور ڈاکٹر سے, چونکہ ڈاکٹر سے اگر ہم اپنا مرض چھپائیں گے تو علاج نہیں ہو سکے گا.
ایسی بات,
وکیل سے اگر ہم جو ہے وہ باتیں اگر چھپائیں گے, کوئی اگر چھپائے گا تو اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو عموماً تو ہوتا یہی ہے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ وکیل کے آگے جو ہے نا وہ ساری بات رکھ دیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہوتا یہی ہے, دنیا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ عدالت فاروقی تو ہے نہیں
جی,
دنیا میں سو دیکھیں تو کہیں بھی نہیں ہے. ہوتا یہی کہ قاتل باہر ہوتا ہے, مقتول وہ مقتول تو قبر میں ہوتا ہے, مقتول کے بھروسہ بیچارے اندر ہوتے ہیں.
اللہ بچائے.
تو ظاہر ہے کہ وکیل کو تو چاہیے کہ بالکل جو ہے نا وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھائے. یہ وکیل کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کالے کو سفید اور سفید کو کالا
کالا کر دے. اس کیس کا ایک اور بات بھی تھا نا, ایسے کیس کے پیسے زیادہ ملتے ہیں.
بالکل,
یہ ہے بات کہ اس طرح کا مطلب جو جھوٹ کو سچ بنانا ہے تو بن جائے گا, لیکن اتنا خرچہ لگے گا.
بالکل,
یہ ہوتا ہے.
بالکل,
خرچے پر توجہ نہ رکھی جائے بلکہ حقیقت پر اور اللہ کریم کی حکم پر نظر رکھی جائے.
بالکل, اللہ کے حکم پر.
اللہ کرے حضور قاضی شریح کا فیضان نصیب ہو. ان کے بیٹے نے ان سے ایک دفعہ ایک مسئلہ بتایا ان کے سامنے, قاضی شریح کے سامنے, کہ میرا کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, تو آپ کیا فرماتے ہیں, صبح آپ کی عدالت میں کیس لے آؤں؟ سر قاضی شریح رحمہ اللہ نے اس کی بات سنی اور فرمایا ہاں ٹھیک ہے, لے آنا, آ جاؤ. اب یہ بچہ ان کا بیٹا اب ان کے آگے انصاف کے طور پر جو ہے وہ لینے کے لیے ملزم بن کے بولیں یا جو بھی بن کے ان کے سامنے کھڑا ہے. آپ نے اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ دیا, دوسرے کے حق میں دے دیا, بیٹے کو سزا ہوئی, دوسرا جو ہے وہ اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا. تو بیٹے نے کہا حضور جب یہ سزا ہی ہونی تھی تو آپ مجھے کیوں, آپ نے مجھے کہا کہ آپ کیس لے کر آ جاؤ, تو آپ نے فرمایا کہ میں قاضی ہوں, جب میرے سامنے حق واضح ہو چکا ہے تو میں نے صاحب حق کو اس کا حق دلانا تو ہے نا. یہ اللہ جس کو نصیب فرمائے یہ اسی کا حصہ, اللہ ہمیں بھی یہ بزرگوں کا صدقہ عطا فرمائے. میں چاہوں گا حضور آپ ہمارے وہ اس ٹائم بھائی جو بیمار ہیں, حسان بھائی ہمارے سید حسان یہ بھی بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرمائے, اللہ کریم ان کو بھی صحت عطا فرمائے, اور بھی اس کے علاوہ جن کے بچے بیمار ہیں, جو بیچارے خود بیمار ہیں, موذی امراض کے شکار ہیں, اور آئی سی یو میں جو بیچارے ہیں ان کے لیے آپ صحت کی دعا بھی فرمائیں, اور جو رزق میں تنگی کا شکار ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں.
اللہ تبارک و تعالی بیماروں کو شفا عطا فرمائے,
آمین,
انہیں تندرستی دے, انہیں صحت و عافیت والی نیکیو بھری طویل زندگی عطا فرمائے,
آمین,
اور جو آئی سی یو میں اللہ تعالی نے شفا یاب کرے, جو کورونا کے شکار ہیں اللہ تعالی نے بھی شفا یاب کرے,
آمین آمین. کوئی وظیفہ بھی بتا دیں جو امراض میں شکار افراد پڑتے رہے.
اس میں یہ ہے کہ مرض سے نجات کے لیے جو یہ ہے کہ وہ 111 مرتبہ یا السلام پڑھیں. یہ
سب آپ کا مجرب کیا ہے, یعنی آپ کسی مریض کو پڑھ کے دم کرتے ہو, کوئی مجرب بتا دیں اپنا عمل.
سورہ فاتحہ, سورہ فلق اور سورہ ناس.
واہ سبحان اللہ,
یہ پڑھ کے دم کر دیں
کسی بھی طرح کے مریض کو.
جی ہاں,
مدینہ
اور یہ کہ مخارج درست ہونے چاہیے.
ٹھیک ہے, یہ بات بھی ہوگی. اللہ کریم ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے. پروگرام کے بارے میں آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو بالکل آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, اپنی آراء سے, اپنی سجیشن سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے. آمین. بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے, صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
گزرے یہ زندگی تیری رضا میں, گزرے یہ زندگی یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی, یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی.